हर इबादत से बरतर इबादत नमाज, सारी दौलत से बढ़कर है दौलत नमाज, हर इबादत से बरतर इबादत नमाज।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन والصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله। हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम का इरशाद पाक है, जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह तबारक व तआला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, और जिसने मुझ पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह तबारक व तआला उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है, और जिसने मुझ पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह तबारक व तआला उसकी दोनों आंखों के दरमियान में लिख देगा कि ये शख्स निफाक और जहन्नुम की आग से बरी है, और कल बरोज़ कयामत उसे शुहादा के साथ रखेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, यह है प्रोग्राम अहकाम नमाज। हम आपको इसमें खुशामदीद कहते हैं। उसूल सवाब की खातिर बयान सुनने से पहले अच्छी अच्छी नियतें भी फरमा लीजिए कि फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम है, नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमलिही, मोमिन की नियत उसके अमल से बेहतर है। मदनी चैनल के नाजरीन, नमाज अगर हकीकी मानों में नमाज हो तो नमाजी को हर तरह की बुराइयों और फहाशियों से रोक देती है। जैसा कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इन सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि बेशक नमाज जो है हर तरह के फहश काम, फहश बात और हर तरह की बुराई से बंदे को रोक देती है। यानी नमाजी जब नमाज पढ़ता है तो दिल से गोया गुनाहों की नफरत पैदा होती है, और गुनाहों की तरफ जाना, कदम बढ़ाना, ये बंदे का खत्म होना शुरू हो जाता है, क्योंकि नमाज इन बुराइयों से इसे रोकने लग जाती है। और नमाज पढ़ने वाले को अल्लाह तबारक व ताला बेशुमार दीनी और दुनियावी फवायद अता फरमाता है, इनामात से नवाज देता है। दुनियावी फवायद क्या मिलते हैं? तो मदनी चैनल के नाजरीन, क्या दुनियावी फवायद के अंदर यह बात कम है कि नमाजी को इसकी नमाज की वजह से दिल का सुकून और इत्मीनान मिलता है, वो सुकून जिसका मौजूदा इंसान हर दर्जा मुतलाशी नजर आता है, ढूंढ रहा है, और ऐसे असबाब मुहैया करता है अपनी जात के लिए कि जो इलाही असबाब नहीं होते, यानी इलाही असबाब से हटकर सुकून और इत्मीनान तलाश करता है। फिल्में हैं, ड्रामे हैं, शराब रुबाब की महाफिल हैं, तरह तरह के गुनाह हैं, उन गुनाहों के अंदर दिल का सुकून तलाश कर रहा है, जबकि दिल का सुकून तो इलाही असबाब में है। जैसा कि रब्बे कायनात खुद कुरान में फरमाता है, याद रखो अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को तसल्ली हासिल होती है। और नमाज भी अल्लाह तबारक व ताला का एक बहुत बड़ा और एक अहम जिक्र है, इस जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब भी किसी मामले में घबराहट का सामना होता, कोई सख्त मामला दरपेश होता, तो फौरन नमाज की तरफ रुजू किया करते थे, और कसीर रिवायात के अंदर इस बात का इजहार मौजूद है। बल्कि एक रिवायत में है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला ने उसे फरमाया करते थे कि ए बिलाल, उठो और अजान से हमें राहत पहुंचाओ। मतलब यह है कि ए बिलाल, उठो, अजान कहो, ताकि इस अजान के बाद हम नमाज पढ़ें, और नमाज चूंकि अल्लाह का जिक्र है, इस नमाज के पढ़ने की वजह से दिल को सुकून और इत्मीनान मिल जाए। तो पता यह चला कि नमाज बंदे के लिए اس کے دنیاوی فوائد میں جو سب سے بڑا فائدہ کہ یہ دل کے سکون کا متلاشی ہے. غریب تو غریب, امیر آدمی بھی دل کا سکون چاہتا ہے اور اطمینان چاہتا ہے, اور اس سکون کے لیے طرح طرح کے گناہ بھی کرنے پڑے تو کر جاتے ہیں, لیکن سکون میسر نہیں. وہ سکون کہاں ملے گا؟ اللہ کے ذکر میں اور نماز میں بندے کو سکون مل جائے گا. اور اخروی فوائد کے بارے میں علماء نے جب گفتگو کی تو فرمایا اس میں ایک فائدہ یہ ہے کہ رب کائنات قرآن میں فرماتا ہے قد افلح المؤمنون, سورہ مؤمنون کے اندر فلاح پانے والے یعنی کامیاب زندگی گزارنے والے جو افراد جن کا تذکرہ کیا گیا ہے ان کے اوصاف کو بیان کیا گیا, اور ان کے اوصاف کے اندر یہ کہا گیا کہ فلاح پانے والے جو ایمان والے ہیں یہ وہ ہیں کہ جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ دیگر بعض اور اوصاف بھی ذکر کیے گئے. اور ان اوصاف میں جو پہلا ہے اور آخری ہے وہ نماز کے حوالے سے ہے. اس سے آپ نماز کی اہمیت کا خود اندازہ کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں نماز کتنی اہم ہے, اور ان کو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ملے گا کیا. الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون, فرمایا یہی لوگ وارث ہیں. کس چیز کے؟ فرمایا یہ فردوس کی میراث پائیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے. یعنی جو لوگ اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں, نمازوں میں خشوع کو پیدا کرتے ہیں, فرمایا یہ جنت کے وارث ہیں. مدنی چینل کے ناظرین, لیکن یہ سارے دینی اور دنیاوی جو فوائد ہیں یہ بندے کو اسی وقت حاصل ہوں گے جب نماز کو اس کی شرائط کے ساتھ ادا کیا جائے گا, کیونکہ صحت اور کمال نماز کی شرائط میں سے ظاہری اور باطنی دونوں شرطیں ہیں, اور دونوں کا لحاظ کرنا یہ ضروری ہے. بغیر ان کا لحاظ کیے نماز بندے کو فائدہ نہیں دیتی, اور ان میں سے بعض وجود وہ ہیں جن کے بغیر نماز سرے سے ہوتی ہی نہیں یعنی ادا ہی نہیں اگرچہ پڑھ لی ہے. اور وہ کیا ہے؟ فرمایا طہارت, ستر عورت, استقبال قبلہ, وقت کی پابندی, نیت اور تکبیر تحریمہ. یہ وہ شرائط ہیں, اگر یہ نہ پائی جائیں تو نماز نہیں ہوتی, اور یہ ظاہری شرائط ہیں جو بندے کے پاس ہونا ضروری ہیں. اور بعض باطنی شرائط بھی ہوتی ہیں جن میں سے پہلی شرط اخلاص ہے اور دوسری بندے کا خشوع و خضوع ہے, جو کہ دراصل نماز کی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں مقبولیت کی اہم شرائط میں سے یہ دو شرطیں ہیں کہ بندے کے پاس اخلاص ہو اور اس کے بعد نماز پڑھتے ہوئے خشوع و خضوع بھی موجود ہو. اب خشوع و خضوع کی جو ظاہری علامت ہے وہ تو تعدیل ارکان ہے کہ انسان نماز پڑھ رہا ہے, کیسے پڑھ رہا ہے, اس کے وجود سے ہی پتا چل رہا ہے کہ خشوع و خضوع ہے یا نہیں ہے. اور ایک اس کی باطنی بھی کیفیت ہوتی ہے. باطنی کیفیت کیا ہے؟ کہ نماز کو اچھے طریقے سے پڑھا جائے اور انداز یہ ہو, تصور یہ ہو کہ نمازی اللہ کو دیکھ رہا ہے. اور اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو سکے تو حدیث میں فرمایا کم سے کم یہ کیفیت تو پیدا کرے کہ رب اس نمازی کو دیکھ رہا ہے, یعنی اللہ اسے دیکھ رہا ہے. اسی مفہوم کو حدیث جبرائیل میں بیان کیا گیا کہ جب حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر سوال کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرنی عن الاحسان, احسان کے بارے میں مجھے بتائیے, خبر دیجئے کہ احسان کیا ہے. تو حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک, کہ تو اس طرح اللہ کی عبادت کر کہ تو رب کو دیکھ رہا ہے. اور اگر یہ سٹیمنا نہیں, تیرا یہ تصور ہونا چاہیے کہ تیرا رب تو تجھے دیکھ رہا ہے. اور مدنی چینل کے ناظرین, اس لیے نماز کو درست طریقے سے ادا کرنا بہت ضروری ہے, لیکن فی زمانہ مسلمانوں کی جو اکثریت ہے نماز گویا اس طرح پڑھتے ہیں جیسے کبوتر کے دانے چگنے کی طرح اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں, ابھی دو سجدوں کے درمیان صحیح طریقے سے جلسے میں بیٹھے بھی نہیں ہوتے, جبکہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار, صحیح طریقے سے کمر کو سیدھا کر کے بیٹھ جانا یہ واجب ہے, اس واجب کو ترک کر دیا, رکوع سے اٹھیں گے کمر بالکل سیدھی نہ ہوئی, قومے میں ابھی پہنچے بھی نہیں اور اٹھتے ہی سجدے میں چلے گئے، حالانکہ قومے میں کم سے کم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار سیدھا کھڑا ہونا یہ واجب ہے۔ تو ان سب چیزوں کا لحاظ بہت ضروری ہے، ضروری امر یہ ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو سیکھیں کہ جن کے ذریعے نماز کی ظاہری اور باطنی تمام کے تمام جو اوصاف ہیں، جو کیفیات ہیں، وہ ہمیں میسر آ جائیں، اور اس کے لیے ضروری ہے احکام نماز کو سیکھا جائے۔ تو آئیے آج کے اس سلسلے میں چند ایک احکام نماز کو شامل کرتے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ جو ہم شامل کرنے جا رہے ہیں وہ اس طرح ہے کہ کوئی بھی شخص اگر نماز عشاء پڑھنے کے بعد سو گیا، نماز تہجد میں اس کی آنکھ کھلتی ہے، تو اب تہجد پڑھنے کی بجائے اگر وہ اس جگہ کوئی قضا نماز پڑھ لیتا ہے تو کیا نماز تہجد پڑھنے کا ثواب بھی اسے مل جائے گا یا نہیں؟ دیکھیں، نماز تہجد کے وقت میں اٹھ کر اگر کوئی شخص قضا نماز پڑھتا ہے تو وہ اس کی قضا ادا ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ اس وقت کے اندر قضا پڑھنے سے نماز تہجد کا ثواب بھی اسے مل جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ نماز تہجد یہ نوافل کے ساتھ خاص ہے۔ علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ نماز تہجد یہ وہ سنت نماز ہے کہ جو نماز عشاء کے بعد کوئی بھی شخص سو جائے، سونے کے بعد دوبارہ اٹھا، تو اب جو نوافل پڑے گا اس سے نماز تہجد ادا ہوگی، یعنی نماز تہجد کا جو ثواب ہے وہ عشاء کی نماز پڑھ کر سونے اور پھر اٹھ کر نوافل پڑھنے کے ساتھ ہی حاصل ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس وقت میں اگر نماز قضا پڑی ہے تو ایسے وقت میں اٹھ جانا چاہیے کہ قضا کے بعد نوافل پڑھنے کا بھی موقع مل جائے، اگرچہ وہ دو ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ نماز تہجد کے فضائل بھی بہت سارے احادیث مبارکہ کے اندر وارد ہوئے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمیں نماز تہجد اور نماز پنجگانہ، ان تمام نمازوں کی نعمت اللہ کی بارگاہ سے نصیب ہوتی رہے۔ مزید ایک اور سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں، نماز فجر اگر کسی کی قضا ہو جائے تو حکم یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد 20 منٹ تک نہیں پڑھ سکتے، جیسے ہی یہ مکروہ وقت ختم ہو جائے تو پھر فرض پڑھے جا سکتے ہیں۔ تو کیا جب نماز فجر کے فرض قضا کریں گے تو اس وقت کے اندر سنت فجر کی قضا کرنا بھی پڑے گی، یا اس کے بغیر صرف اور صرف فرض پڑھ لینے سے ہی قضا ہو جائے گی؟ اس حوالے سے علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر کسی بھی شخص کی نماز فجر قضا ہو جائے تو اسی دن سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد اور دوحوہ کبرا سے پہلے پہلے، یعنی نصف النہار شرعی سے پہلے پہلے، جب یہ اپنی وہ اس دن کی فجر کی نماز قضا کرے گا تو فرضوں کی قضا تو اس نے پڑھنی ہی ہے کیونکہ یہ فرض ہے، اس کے ساتھ ساتھ دو سنت فجر بھی قضا کر لیں، اور دو رکعتوں میں سنت فجر کی قضا اور دوسری دو رکعتوں کے اندر فرض کی قضا کی نیت کر لیں۔ اور تفصیل اس کے اندر یہ ہے کہ سنت کے متعلق جو عمومی اصول ہے وہ تو یہ ہے کہ سنت کی قضا نہیں ہوتی، مگر وقت ختم ہونے کے بعد سنت فجر کی قضا کا جو حکم دیا جاتا ہے یہ حکم خلاف قیاس ہے، اور یہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ یعنی یہ بات تو اصول اپنی جگہ ہے کہ سنت کی قضا نہیں ہے، کیونکہ سنت بھی نفل ہی ہے اور ان کی قضا نہیں ہوتی، لیکن یہ جو اصول بنایا گیا ہے کہ اگر دوحوہ کبرا سے پہلے پہلے اور طلوع آفتاب کے بعد 20 منٹ جب گزر جائیں، اس درمیان میں اگر اسی دن کی فرض قضا کی جاتی ہے تو ساتھ میں سنت فجر بھی قضا کی جائے، یہ جو اصول بنایا گیا ہے یہ خلاف قیاس ہے۔ اور خلاف قیاس کیوں بنایا گیا؟ جیسا کہ ایک واقعہ جو لیلۃ التاریس کے نام سے مشہور ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام علیہ مردوان کی جب نماز فجر قضا ہوئی تھی تو اس وقت ان حضرات قدسیہ انہوں نے جب اپنی نماز فجر کو سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد ادا کیا تو فرضوں کے ساتھ ساتھ سنتیں بھی انہوں نے پڑھی تھی، اور جب چونکہ ان کی طرف سے ثابت ہے کہ سنتیں پڑھی ہیں تو اس وجہ سے نماز فجر کے ساتھ جو سنتیں ہیں اس محل کے ساتھ اسے علماء نے خاص کیا کہ اگر طلوع آفتاب کے 20 منٹ بعد اور دوحہ کبریٰ سے پہلے پہلے اس دن کی نماز فجر قضا کرتے ہیں تو پھر فرضوں کے ساتھ ساتھ سنت فجر پڑھنے کی بھی اجازت ہے، اس کی بھی قضا کر لی جائے۔ تو اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھیں، اس کے علاوہ جو زہر کی سنتیں ہیں یا اس کے علاوہ دیگر سنتیں ہیں ان کی قضا نہیں ہوتی، بس یہ سنت فجر ہیں، جب قضا پڑھیں گے فجر تو اس کے ساتھ ساتھ اس وقت کے اندر جو لمٹ بیان کی گئی ہے اس کے اندر اسے پڑھنے کی اجازت ہے۔ مزید ایک اور سوال آج کے سلسلے میں شامل کرتے ہیں کہ نماز جمعہ جب ادا کی جاتی ہے تو اس کے بعد ہم 4 سنتیں پڑھتے ہیں، یہ سنت موقعہ ہوتی ہیں، اس کے بعد جو 2 سنتیں پڑھی جاتی ہیں وہ سنت غیر موقعہ ہیں، تو کیا وہ واقعی غیر موقع ہیں یا بات سے سنا یہ جاتا ہے کہ یہ 2 سنتیں موقع ہیں، اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ سب سے پہلے نماز جمعہ میں جو رکعت ہم پڑھتے ہیں اس کی تفصیل آپ سماعت فرما لیجیے۔ 2 فرضوں سے پہلے جو 4 سنتیں پڑھی جاتی ہیں بالاتفاق یہ سنت موقع ہیں، پھر اس کے بعد 2 فرض پڑھے جاتے ہیں، 2 فرضوں کے بعد جو 4 سنتیں پڑھی جاتی ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آپ کے شاگرد خاص حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان حضرات کے نزدیک یہ 4 سنتیں 4 بھی موقع ہیں، اور آپ کے نزدیک یہ صرف 4 ہی ہیں بعد میں، کہ پہلے 4 اور فرضوں کے بعد 4، اور یہ جو بعد والی 4 ہیں ان حضرات کے نزدیک یہ 4 سنتیں موقع ہیں، جبکہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک فرضوں کے بعد ان 4 رکعات یعنی سنت موقع کے بعد مزید 2 سنتیں ہیں، لیکن آپ بھی اس کو موقع نہیں کہتے، گویا یوں کہہ لیں کہ ان کے نزدیک بھی وہ سنت غیر موقع ہے، اگرچہ یہ سنت غیر موقع ہے لیکن ان کو پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے، کیونکہ علماء میں اسی کا رواج ہے، اسی کو افضل اور مختار خیال کرتے ہیں، اور اسی کا جو موقف ہے وہ زیادہ احوط ہے کہ یہ سنت غیر موقع ہے، لیکن اگرچہ غیر موقع ہے لیکن ان کو ترک نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان کو پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ فرضوں کے بعد جو 4 ہیں وہ موقع ہیں، اور 4 کے بعد جو 2 آتی ہیں یہ غیر موقع ہیں، پھر ان کے بعد 2 نفل پڑھے جاتے ہیں، عام طور پہ عوام النواس اور خواص سب ہی یہ 2 نفل بھی پڑھتے ہیں، تو اس طرح مکمل 14 رکعات بن جاتی ہیں، تو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ 14 کی 14 ہی رکعات ادا کی جائیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین آئیے آج کے سلسلے میں چند ایک ریکارڈڈ سوالات بھی ہم شامل کرتے ہیں۔ جی سوال چلائیے۔
میرا نام حافظ عابد حسین عطاری ہے، میں چنیوٹ سے عرض کر رہا ہوں، میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ نمازی پہلی رکعت میں سورت فلق کی تلاوت کرے اور دوسری رکعت میں سورت اخلاص کی تلاوت کرے تو اب اس کی نماز کا کیا حکم ہوگا؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیں۔
قرآن مجید ترتیب کے ساتھ پڑھنا یہ واجب ہے، اور جان بوجھ کر اس کو الٹا پڑھنا مکروہ تحریمی، ناجائز اور گناہ کا کام ہے۔ مثال کے طور پہ اس طرح پڑھا جائے کہ پہلی رکعت میں سورہ فلق پڑھی اور دوسری رکعت کے اندر اس سے پچھلی والی سورت یعنی سورہ اخلاص، جیسا کہ سوال میں پوچھا گیا ہے، اس طرح پڑھنا اگر یہ جان بوجھ کر ہے تو یہ گناہ ہے اور اس کے اوپر وعید بھی ہے، اور اگر یہ جان بوجھ کر نہ ہو بلکہ بھول کر ایسا ہو گیا تو شرن اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نماز میں البتہ اس کی وجہ سے کوئی سجدہ سہو وغیرہ لازم نہیں آتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قرآن کو ترتیب کے ساتھ پڑھنا یہ واجبات قرات سے ہے، واجبات نماز سے نہیں ہے۔ اگر یہ واجبات نماز سے ہوتا تو پھر سجدہ سہو کی صورت ہو سکتی تھی، لیکن چونکہ یہ قرات کے واجبات سے ہے اس لیے اس کے آخر میں سجدہ سہو نہیں ہے، جان بوجھ کر ایسا کریں گے تو گناہ ہے، بھول کر ایسا ہوا ہے تو آئندہ احتیاط کریں، یہ گناہ نہیں ہے۔ مزید سوال چلائیے۔
میرا نام محمد شیراز ہے اور میرا تعلق لاہور سے ہے، میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ مرد نماز میں ہاتھ کہاں باندھے گا؟ جواب ارشاد فرما دے۔
مردوں کے لیے سنت یہ ہے کہ جب قیام کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں تکبیر تحریمہ کہہ کر اپنے ہاتھوں کو باندھ لیتے ہیں तो ये हाथ जब बांधे जाएंगे तो नाफ के नीचे बांधे जाएंगे, इस तरह के दाएं हाथ की हथेली बाएं हाथ के जोड़ पर हो। और सुन्नत तरीका ये है कि ये चुंगलियां, छोटी उंगली और ये अंगूठा, इसके साथ कलाई पर हल्का बना लिया जाए और तीन उंगलियां यूं कलाई के ऊपर सीधी हो जाएं, और फिर इनको नाफ के नीचे बांधा जाए। इस तरह बांधना ये सुन्नत है, अहादीस मुबारक से भी साबित है और फुकहाए किराम की इबारात से भी यूं ही साबित है। इस तरह पढ़ेंगे तो सुन्नत का सवाब मिलता रहेगा। मजीद सवाल चलाइए।
मेरा नाम हाफिज उस्मान अत्तारी है। मेरा मुफ्ती साहब की बारगाह में ये सवाल अर्ज है कि नमाजी सफ में नियत बांधकर जमात में शामिल हो जाता है, फिर उसकी नजर अगली सफ की खाली जगह पर पड़ती है, तो क्या वो बहालते नमाज चलकर अगली या उससे अगली सफ के खला को पूरा कर सकता है या नहीं? क्या ये चलना अमले कसीर में शामिल होगा या नहीं? इस सवाल का जवाब इरशाद फरमा दीजिए।
बहुत अहम सवाल है। हालांकि होना तो ये चाहिए कि इमाम साहब के तकबीर तहरीमा कहने से पहले सफ़े सीधी हो जाएं, कंधे से कंधा मिला के रखें, एड़ियां एक सीध में रखें, तो इससे सफ आम तौर पे सीधी हो जाया करती है। इस तरह फिर सफ के अंदर किसी और के खड़े होने की गुंजाइश भी बाकी नहीं रहती। और अगर जमात शुरू कर दें और फिर सही तरीके से सफ को कंप्लीट ना करें आगे बढ़ के, फिर होता यह है कि जगह बनती रहती है और लोग आगे बढ़ते रहते हैं, तो इस तरह के मसाइल फिर पैदा होते हैं। पहले सफ अगर बना ली जाएगी तो फिर ये मसाइल भी पैदा नहीं होंगे। हाँ, अगर किसी सफ के अंदर जगह खाली है, मिसाल के तौर पे जहां हम नमाज पढ़ रहे हैं, हमारे अगली सफ के अंदर एक शख्स की जगह खाली है, तो जो पिछली सफ में शख्स खड़ा है उस नमाजी को चाहिए कि वो आगे बढ़ जाए, यानी आगे बढ़ के वो जो खला इससे अगली सफ के अंदर मौजूद है उसे ये फिल कर ले, उसे ये पूरा कर ले। ये अमले कलील है, इससे नमाज में कोई फर्क नहीं आता। और अगर ज्यादा सफों को क्रॉस करके फिर इसे जाना पड़ता हो तो फिर ये अमले कसीर है, ये नमाज को तोड़ देगा। अमले कलील की सूरत में तो इसे इजाजत है कि अपने से अगली सफ में जो खला है आगे बढ़ के उसे मुकम्मल कर ले। और ज्यादा सफों का अगर खला हो, यानी ज्यादा दूर जाके इसको सफ पूरी करनी है, तो इसे अमले कसीर में लिया गया है, ऐसी सूरत नहीं बनाना चाहिए। और इसमें बेहतर वही सूरत है कि जब इमाम साहब तकबीर तहरीमा कहते हैं, उनके तकबीर तहरीमा कहने से पहले पहले अपनी सफों को मुकम्मल कर लीजिए ताकि ये नौबत भी पैदा ना हो। मजीद सवाल चलाइए।
ऐसा नाम है जी मेरा, और मेरा मुफ्ती साहब से ये सवाल है कि क्या अजान होने के बाद और नमाज से पहले मस्जिद से निकल सकते हैं?
जिस शख्स ने अभी नमाज ना पढ़ी हो लेकिन नमाज का वक्त शुरू हो चुका है और ये मस्जिद में है, जमात अभी अगरचे कायम नहीं हुई, अगरचे के अजान भी ना हुई हो, अब इस शख्स का मस्जिद से निकलना बगैर किसी उजरे शरई के ये मकरूह तारीमी है, नाजायज है, गुना है। हदीस मुबारक में ऐसे शख्स को मुनाफिक कहा गया है, इसलिए बचना जरूरी है। अलबत्ता जो शख्स अजान के बाद किसी काम की गर्ज से निकले और फिर ये जमात से पहले पहले वापस आ जाएगा, इसका इरादा है कि मैं लौट आऊंगा, तो तब ये गुनाह नहीं है। या ये दूसरी मस्जिद के अंदर इमाम साहब हैं, इन्होंने वहां जाके नमाज पढ़ानी है, या वहां के ये मुअज्जिन हैं, वक्त शुरू हो चुका है, अभी ये मस्जिद से निकल कर जा रहे हैं, तो शरण इनके लिए भी जाने की रुख्सत है। या फिर जिस मस्जिद की तरफ ये कसद कर रहे हैं वहां किसी बहुत बड़े आलिम साहब आए हुए हैं, उन्होंने बयान करना है, इनके उस्ताद साहब का दर्स है, या दूसरी मस्जिद के अंदर कोई आलिम साहब आ रहे हैं जिन्होंने बयान करना है और ये उनका बयान सुनने के लिए जाना चाहते हैं, या वहां इनका बयान है नमाज के फौरन बाद होगा और ये बयान करने के लिए वहां पहुंचने चाहते हैं, तो शर्म फिर इनका वहां से निकलना ये गुना नहीं होगा। तो खुलासा ये है कि अगर कोई उजरे शरई है, कोई वजह शरई पाई जा रही है, तो अब निकलने की इजाजत है, और अगर कोई वजह शरई नहीं है तो फिर इनको चाहिए कि इसी मस्जिद के अंदर ये नमाज बाजमात अदा करे, फिर उसके बाद इस मस्जिद से जाने की इजाजत होगी। मदनी चैनल के नाजरीन, हमारे आज के सिलसिले का वक्त इख्तिताम को पहुंचा, आइंदा तक के लिए इजाजत दीजिए। हम अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में दुआगो हैं, खालिक कायनात हम सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, अमल की तौफीक नसीब फरमाए। آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم.
ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز.